هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. درسي فلتي اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہمارے حضرت شیخ مقبول احمد صاحب دامن برکاتہ العالیہ کی تربیت ناساز ہے، نقاہت زیادہ ہے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا، تو حضرت کے ارشاد کی تعمیل میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے حضرت ہر مجلس کے آغاز میں سب سے پہلی بات ہم سے نیت کا مذاکرہ فرماتے ہیں. اس بات کی نیت کہ ہمارے اس مجلس سے ہمارا اصل مقصود کیا ہے، ہمارا اصل مقصود دل کی اصلاح ہے، دل کے جذبے کی اصلاح ہے. اس مقصود کی خاطر اور اس مقصود کو سامنے رکھ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری اصلاح فرمائیں گے. اور اسی حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ اصلاح کسے کہتے ہیں. قرآن کریم تیسرے سپارے میں سورۃ الاعلیٰ کی چند آیات پڑھی گئیں، اس کو ایک دفعہ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا. من تزکا، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا یا اپنی اصلاح کر لی جو ہم بات کر رہے تھے. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. فصلى، پھر اس نے نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت، اور آخرت خیر، بہتر بھی ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ مضمون، یہ تعلیم، یہ نصیحت پچھلے صحیفوں کے اندر بھی تھی. صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کو تعلیمات دی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئیں، ان کو جو صحیفے دیے گئے، اس کے اندر بھی یہ مضمون موجود تھا. ترجمہ سمجھ میں آنے کے بعد دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ بیان فرمائے قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا. کامیابی کو اللہ نے انسان کے بننے کے ساتھ جوڑا ہے، اور ناکامی کو انسان کے بگڑنے کے ساتھ جوڑا ہے. مشہور حدیث ہے، حضرت بھی سناتے رہتے ہیں، دوبارہ سے میں ایک دفعہ حدیث سنا دیتا ہوں آپ حضرات کو. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ. لوگوں، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ٹھیک ہو جائے اور صحیح سے کام کرنا شروع کر دے تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. واذا فسدت، اور گوشت کا ایک ٹکڑا اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے، فسد الجسد کلہ، تو پورے جسم میں فساد برپا ہو جائے گا، پورا جسم نکارا ہو جائے گا. اور گوشت کا ٹکڑا کون سا؟ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے. تو دل کے بننے سے انسان کا کردار اور اس کی زندگی بنتی ہے، اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے. تو کامیابی کو اللہ نے صفات کے ساتھ جوڑا. دیکھیے سورۃ المومنون کے آغاز میں کیا فرمایا, قد افلح المومنون, ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان والے جن کی کامیابی کا ذکر ہے, اب ان کی صفات کو بیان فرمایا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم علی النغو معرضون, وہ لوگ جو بیکار چیزوں سے, لا یعنی بے مقصد چیزوں سے اعراض کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں. والذین هم للزکات فاعلون, وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. والذین هم لامانات عہدہم راعون, اور وہ لوگ جو اپنی امانت اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں. پوری تفصیل اس کے اندر آ گئی. تو یہاں پر اللہ نے صفات کے ساتھ جوڑا کہ قد افلح من تزکا, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا. تو سب سے اہم محنت کون سی ہے؟ سب سے جو اہم محنت ہے وہ اس بات کی کہ میری زندگی سنور جائے, میرے اندر صفات پیدا ہو جائیں. جو ساری محنت ہے وہ اسی بات کی محنت ہے کہ جو اچھی صفات مطلوب ہیں وہ زندگی میں آ جائیں, اور جتنی صفات بری ہیں, اللہ کو ناپسند ہیں, انسان کو ناکام کرنے والی, وہ صفات نکل جائیں. یہ اصلاح ہے. اچھی صفات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی صفت کون سی ہے؟ ایمان کی. ایمان کو حاصل کریں, اور ایک ہے ایمان کا حصول, ایک ہے ایمان کو بنانا, ایمان کو پکا کرنا, ایمان کو مضبوط کرنا. ایمان کے بعد پھر اعمال, عبادات, معاشرت, معاملات, اخلاقیات, ان سب کی لائن کے اوپر محنت کرنا, گمراہ عقائد سے بچنا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو بہت زیادہ قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے, بہت زیادہ قرآن کو پڑھتے ہوں گے, لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا, اور وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسا تیر کمان سے نکل جاتا. اچھا, یہ کن کے بارے میں حضور نے کہا؟ یہ خوارج تھے. جب حضرت امیر معاویہ کا, حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور اختلاف تھا حضرت عثمان کی شہادت کے وقت میں, وہ اختلاف اتنا بڑھا کہ جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا. اس موقع پر جب دونوں گروہوں میں اس بات کا مذاکرہ چل رہا تھا کہ چلو ہم بیٹھ کر اس مسئلے کو مذاکرات سے حل کر لیں, تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن العاص آئے, حضرت علی نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا. اس موقع پر ایک فرقہ وجود میں آ گیا جن کا نام خوارج تھا. اچھا, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کی آیت کو پکڑا, قرآن کی آیت کو لیا کہ قرآن تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو اللہ کا ہوگا, اور آپ لوگ انسانوں سے فیصلے کروا رہے ہیں, تو نعوذ باللہ من ذالک, آپ لوگ تو مشرک ہو گئے. حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے اوپر نعوذ باللہ مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا. فتویٰ کو کس چیز کے اوپر لگا رہے ہیں؟ قرآن کی آیت سے. قرآن کی آیت کو استعمال کر کے حضرت علی کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں. تو کیا فتویٰ صحیح تھا یا غلط تھا؟ غلط تھا 100%. آج بھی ہمارے پاس بھی فلانے صاحب تو قرآن کی بات کرتے. ایک صاحب مجھے ملے, ایک مشہور شخصیت کے والے سے, رمضان میں آخری عشرے میں مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. جب یہ بات بتائی کہ دیکھو بھائی, یوٹیوب سے دین نہیں آئے گا, یوٹیوب کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے, صرف میڈیا سے بیٹھ کے بیانات سننے سے نہ صرف یہ کہ دین نہیں آئے گا بلکہ خطرہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کو بیان کرتے ہیں، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا حدیث میں ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو بیان کریں گے اور بڑی زبان کے اندر لوچ کو پیدا کریں گے، لا خیر فیہم، حضور نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہوگا۔ قرآن کو بیان کر رہا ہے بھائی، وہ تو قرآن کو بیان کر رہا ہے، تو قرآن کو بیان کرنے میں کیا خیر نہیں ہو سکتی؟ قرآن کو بیان کرنے میں تو خیر ہی خیر ہے۔ حضور نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہوگی۔ کیوں خیر نہیں ہوگی؟ وجہ بتاتا ہوں ابھی آپ کو میں۔ تو انہوں نے قرآن حکیم کی آیت کو لیا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر، چل رہا نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے چل رہا۔ عرض میں کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت علی ابن ابی طالب پہ آیت کو فٹ کیا، الحکم للہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہوگا جو اسلام سے ایسے نکل جائے گا کہ اس نے ایسا نکلے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اچھا، ان کے بارے میں حضرت علی کے ساتھیوں نے پوچھا، جو حضرت علی کے ساتھ صحابہ بھی تھے، کہ ان کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ کافر ہیں؟ مگر کفر سے تو بھاگے ہیں۔ پوچھا کیا یہ منافق ہیں؟ ان کا منافق تو ذکر ہی نہیں کرتے، قرآن حکیم میں ہے نا، وَلَا يَسْكُنَ اللَّهَ قَلِيلًا، منافق تو اللہ تعالیٰ کا بہت کہ تو اتنا ذکر کرتے ہیں، خوارج خوب نمازیں پڑھتے تھے، اعمال کا اہتمام کرتے تھے، کرے پھر کیا ہے، گمراہ ہو گئے، عقیدہ درست نہیں تھا۔ عقیدے میں درست قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھا، قرآن کو حضور کی تعلیمات کی روشنی میں، صحابہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں سمجھا، یہ گمراہی تھی۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نے لکھا، اصلاح میں سب سے پہلا قدم عقائد کی اصلاح ہے، اس کو عقائد کی اصلاح کرو، ہمارے حضرت مکتوبات مدنی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مسید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، سب سے پہلی اصلاح کیا ہے؟ عقائد کو ٹھیک کرو۔ میں نے جن چیزوں کو مقدر عقیدے کے بطور ایک حقیقت کے، بطور ایک نظریے کے قرآن اور حدیث نے بیان کیا، عقائد کو ٹھیک کرو۔ اسی لیے مشائق سب سے پہلے عقائد پر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی جو کتاب کو شروع فرمایا، سب سے پہلے آسان کر کے عقیدے کو بیان کیا۔ تو اپنے عقائد کی اصلاح میں لگنا، علماء کرام کے پاس جانا اور صحیح عقائد کو اختیار کرنا۔ آج اس وقت اس دور کے اندر جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ایک صاحب کہتے ہیں کہ فلانے صاحب تو جب یہ بات بیان کی، یوٹیوب والی بات، کہیں جی وہ تو فلانے صاحب ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، وہ تو بڑا لاجیکل بات کرتے ہیں۔ میں کہ جی وہ آپ کو لاجیکل ہے، علماء کرام سے پوچھیں گے۔ ڈسپینسر اگر لاجیکل بات بیان شروع کرے، کنسلٹنٹ نہیں بن جائے گا۔ وہ لاجک بیان کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صحت کے بارے میں لمبی تقریر کرے گا، لیکن کیا یہ معالج ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ماہر بتائے گا کہ اس کے پاس جو نالج ہے، اس کے پاس جو علم ہے، یہ مستند ہے کہ نہیں۔ تو اصلاح کے اندر سب سے پہلی چیز عقائد کی اصلاح ہے، پھر عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات کی اصلاح ہے۔ یہاں میں عرض کر رہا تھا، میں کہتی کہ جس آدمی نے جو قرآن حکیم کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، قد افلح من تزکا، جس آدمی نے اصلاح کے راستے پہ چلا، جس کے سامنے اصل مقصود یہ ہے، جو ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اہل اللہ سے، اللہ والوں سے رجوع کرتے ہیں تو یہ مقصود سامنے نہیں، میری عقائد کی اصلاح ہو جائے، میری عبادات کی اصلاح ہو جائے، میری معاشرت کی اصلاح ہو جائے، میری زندگی کی اصلاح ہو جائے، بد نظری میری زندگی سے نکلنا شروع ہو جائے، غیبت میری زندگی سے نکلنا شروع ہو جائے، جو سستی ہے میری زندگی سے نکلنا شروع ہو جائے، عام طور پر آج اللہ والوں سے اگر رابطہ ہے تو اس لیے ہے, اکثر لوگ کہ جی ہم نے بیعت کر لی ہے, اب اگر کہیں پر کوئی مسئلہ آئے گا تو پیر صاحب سے کوئی وظیفہ مانگ لیں گے, وظیفہ ان سے لیں گے, وظیفہ مل جائے گا تو ہمارے کام بن جائے گا. تو دنیا کے لیے بھی اگر اللہ والوں سے رجوع بھی کرتے ہیں تو دنیا کے لیے رجوع کرتے ہیں, اور جب دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے تبھی رجوع کرتے ہیں, جب دنیا کا مسئلہ نہیں ہوگا تو رجوع نہیں کریں گے. یا بعض لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اگر میں نے کسی پیر سے بیعت کر لی ہے تو اب بیعت کرنے کے نتیجے میں آخرت میں بخش والا پیر کا کام ہے, یہ بات بھی غلط ہے. اچھا, بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ پیر صاحب سے بیعت ہونے کے بعد اب ایک عجیب کیفیت طاری ہوگی, ایک سرور کی کیفیت طاری ہوگی, اور پھر خود بخود اعمال ہوتے چلے جائیں گے, مجھے خود کچھ نہیں کرنا پڑے گا. تو اسی لیے حضرات نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ سارے چیزوں میں سے کوئی مقصود نہیں ہے, اصل مقصود تو 100% شریعت کے اوپر آنا ہے. یہ جو تعلق قائم کرتے ہیں شیخ کے ساتھ, اس میں اصل چیز مقصود کیا ہے, وہ جیسے میں عرض کیا کہ اپنے عقائد کی اصلاح ہو جائے, عبادات کی اصلاح ہو جائے, اپنے گھر کی زندگی, خاندانی زندگی, بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات کی اصلاح ہو جائے, اور اپنے معاملات کی اصلاح ہو جائے, اور اپنے اخلاقیات, اخلاق کا مطلب ہے دل کے جذبات, اس کی اصلاح ہو جائے. اچھا, اصلاح کیسے ہوگی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دوسری بات دیکھیں, یہاں ارشاد میں قد افلح من تزکا, علماء کرام سے اگر پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ تزکا, ابھی تھوڑی سی اس کے لیے مولوی بننا پڑے گا. تزکا کہتے ہیں یہ باب تفاعل سے ہے, تفاعل میں ہوتا ہے کسی کام کو بتکلف کرنا. تو یہاں سے ایک اور مسئلہ معلوم ہو گیا. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اصلاح کے لیے قصد, ارادہ, جد و جہد, کوشش یہ لازم ہے. اگر آپ نے بیعت کے الفاظ کہہ لیے لیکن اپنی طلب نہیں تھی کبھی اصلاح سے, سال ہاں سال گزر جائیں گے لیکن ہماری اصلاح نہیں ہوگی. اس پہ چھوٹا سا واقعہ حدیث میں ہے, علماء کرام اس واقعے کو اکثر بیان کرتے ہیں. ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں جس کی زندگی گناہوں میں گزری. میں نے گناہوں سے مراد دیکھی, گناہوں کے اندر شرک کے بعد ایک بہت بڑا گناہ کسی انسان کو قتل کرنا, قتل کسی انسان کی جان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ. اس آدمی نے ایک قتل نہیں کیے تھے, 99 قتل کیے تھے. ایک انسان کا قتل بھی کیا ہے, فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. زندگی گزر گئی لیکن ایک وقت آیا اس کو احساس ہوا. اس سے ایک اور بات بات معلوم ہے کہ دیکھیے, کسی انسان کے ظاہر سے انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. ہم لوگ کبھی کبھار کسی انسان کے ظاہر کو دیکھ کر بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. بیٹے کو سمجھایا, خود ہم لوگ بہت عرصے بعد دین بھر آئے, لیکن جیسے ہی ہم دین پر آتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا بٹن دبائیں کہ بیوی اور بچے اور گھر والے, بہن بھائی سب دین پر آ جائیں. وہ ایسا کوئی بٹن اللہ نے پیدا نہیں فرمایا, کیونکہ توفیق ہے. جب اللہ چاہتے ہیں, جس وقت چاہتے ہیں انسان کے دل کو تبدیل کر دیتے ہیں. اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے, فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے, فتح مکہ پر بھی ایمان نہیں لائے. جب بہت سے بڑے بڑے کافر مسلمان ہو رہے تھے اس وقت بھی نکل کر بھاگ گئے. ابو جہل کے بیٹھے ہیں, اسلام کے شدید مخالف ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ جبکہ ابو سفیان بھی ایمان لے آئے, بڑے بڑے لوگ ایمان لے کر آ گئے, اس وقت بھی مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. مکہ چھوڑنا گوارا کیا, اسلام قبول کرنا گوارا نہیں کیا. پھر کیا ہوا, आगे गए, आगे जाकर एक दरिया के अंदर किश्ती में बैठे, कहा यह था चलो अरब से निकल जाऊंगा। और वो किश्ती आगे गई, अल्लाह की शान किश्ती किसी जगह में तूफान में फंस गई। जैसे ही तूफान में फंसी वो सबकी जान के लाले पड़े, तो जितने बुत याद थे सब भूल गए। पूरी किश्ती यक जबान होकर एक अल्लाह को पुकार रही थी। उस मौके पर एक इकरमा बिन अबी जहल के दिल पर चोट लगे। देखो यही बात तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको समझाते हैं कि जब हर जगह फंस जाते हो ना, फिर क्या करते हो? एक अल्लाह को पुकारते हो। अच्छा, ये सिर्फ नहीं है, हर एक के साथ होता है। आप देख लीजिएगा, जब बिल्कुल हर जगह से फंस जाए, किसी जगह से उम्मीद की कोई किरण ना हो, तो किसको पुकारते हैं? अब उस मौके पर दिल पर चोट लगी और इरादा किया चलो वापस चलता हूँ। अल्लाह की शान उनकी अहलिया उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर से इजाज़त ली कि हुजूर ले आऊँ तो इकरमा की माफ़ी हो जाएगी। हुजूर ने कहा दरवाज़ा खुला है। अब ये पता करते करते पहुँची थी, ये वापस लौटे तो अपनी अहलिया से मुलाकात होगी। अहलिया ने कहा कि भाई चलो, मैं तो तुम्हारी माफ़ी का परवाना लेकर आई हूँ। ये और खुश हो गए। अच्छा, हुजूर के तिला मिल गई कि इकरमा आ रहा है। अब हुजूर फतह मक्का के बाद गज़वा हुनैन और हुनैन से होकर वापस मदीना पहुंच चुके थे। तो जब इकरमा बिन अबी जहल मस्जिद नबी के सामने पहुंचे हैं, यानी दरवाजे पे हुजूर बैठे बैठे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और सामने दरवाजे में इकरमा बिन अबी जहल नमूदार हुए, तो हुजूर उठे और इतनी तेजी से आगे बढ़े, मरहबन बिराकिबिल मुहाजिर, मरहबन मरहबा, यानी वो इस्तकबाल किया, खुश आमदेद कहा। वो सवार जो हिजरत करके आया सीने से लगाया, अभी मुसलमान भी नहीं हुए। तो मैं वाकया सुना रहा था कि किसी के जाहिर से ये फैसला करना कि अब ये नहीं बदल सकता, ये अल्लाह की रहमत और अल्लाह की सिफ़त हिदायत को चैलेंज करना, मैं और आप ये काम नहीं कर सकते। तो वो साहब का वाक़ याद आ गया ना, वो 99 कातिल थे। वो 99 कत्ल के बाद भी दिल में पैदा हुआ हमारे उस्तादे मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती हसन साहब दामत बरकातुल आलिया एक बात अक्सर इरशाद फरमाते हैं, शायद ही मैंने हज़रत का बयान कभी ऐसा सुना हो जिसमें ये बात हज़रत ने इरशाद ना फरमाई हो। दीन की मोहब्बत अल्लाह ने हर मुसलमान के दिल में रखी, वो दब जाती है, ख़त्म नहीं होती। इस पर एक और वाक़ याद आ गया। आज चले टाइम है, वैसे भी इतवार को तो टाइम होता है, जुम्मे को मुश्किल होती है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दान रकातम ने एक वाक़ नकल किया, उनका अपना ज़ाती, एक जर्मनी से नौजवान का ख़त उनको मौसूल हुआ। उसने अपना वाक़ ये सुनाया कि हज़रत मैं नौजवान था तो जर्मनी आया, पाकिस्तान के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा दीनदार नहीं था, जब यहाँ पहुँचा तो दुनिया की तलाश में पहुँचा, तो ना मुझे दीन का पता था, ना मैं दीनदार था, ना दीन पर अमल करता, यहाँ पहुँच के तो बिल्कुल इनके माहौल में मैं ढल गया। यहाँ आने के बाद एक जर्मन औरत से वाकफियत हुई और दोस्ती हुई और हम दोनों ने मिलकर शादी कर ली। वो ईसाई थी, मैं मुसलमान था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ना मैं इस्लाम पर अमल करता ना ईसाइत पर अमल करती, दोनों की ज़िंदगी चलती रही। फिर अल्लाह ने एक बच्चा दे दिया, तो बच्चा मिल गया तो भी हमारी ज़िंदगी चलती रही। लेकिन एक दिन अजीब वाक़ा पेश आया, एक दिन वाकई पेश आया कि मैं जिस दिन घर वापस पहुंचा तो उस दिन मेरी बीवी मेरे बच्चे को बिठाकर कुछ ईसाइयत के बुनियादी कलेमात सिखा रही, गालिबन लॉर्ड प्रेयर्स हैं उनके। अच्छा, उस प्रेयर्स में कोई ऐसी गलत बात नहीं है, लेकिन है ईसाइयत के कलेमात, ईसाइयों का तरीक़ा इबादत है। लॉर्ड पेयर्स गालिबन की बातें मुझे सही से याद नहीं है, मैं इस लगे कोई उनको सिखा रही। तो कहने लगा कि उस दिन मेरा पहली दफ़ा मेरे अंदर का मुसलमान जागा। मैं ये बताना चाह रहा था आपको, वो खुद बताते हैं कि उस दिन मेरा पहली दफ़ा मेरे अंदर का मुसलमान जागा और मैंने उस अपनी बीवी से कहा कि इसको ये मत सिखाऊं। तो कहने लगी कि अगर ये ना सिखाऊं तो क्या सिखाऊं? मैंने कहा कि इसको इस्लाम सिखाऊं। میں اس کو اسلام کیوں سکھاؤں، عیسائیت کیوں نہ سکھاؤں، کیونکہ اسلام ٹھیک ہے اور عیسائیت غلط ہے. اس نے کہا اسلام ٹھیک ہے عیسائیت غلط ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا پتہ تو مجھے بھی نہیں، اتنا پتا ہے کہ اسلام ٹھیک ہے عیسائیت غلط ہے. اب بحث شروع ہو گئی. تو اس نے خط لکھا، حضرت آپ مجھے کوئی دلائل بتائیں تاکہ میں اپنی بیوی کو کنونس کر سکوں. آج کل بھی اکثر لوگ ہوتے ہیں لاجک ڈبیٹ ڈائلاگ بحث مباحثہ اچھا لگتا ہے. شروع شروع میں انسان کو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، نوجوانی کی حالت میں نا ہمیں بھی اچھا لگتا تھا شروع شروع میں آیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ اس سے زیادہ جو بحث مباحثے سے زیادہ آپ سمجھیے گا کہ وقت کا ضیاع کسی اور چیز میں. ایک مشہور وہ تھے مناظر، انتقال کر گئے، ان کا نام تھا مولانا اسماعیل محمدی، ان کا وہ قلم تھا ابو بلال جھنگوی، تحفہ اہل حدیث بھی لکھی ہے، بڑے مشہور مناظر تھے. ایک دفعہ میں نے ان سے ملاقات، انتقال سے پہلے کی بات ہے، محمدیہ میں ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی. تو بات میں نے کہا کہ بھی چونکہ مناظر آدمی تھے مناظرے کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب میں نے مناظرے چھوڑ دیے، میں بیانات کرتا ہوں، ویسے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، مختلف موضوعات کے اوپر لوگ تیاری کرتے ہیں، مناظرے چھوڑ دی کیونکہ مناظرے سے فائدہ نہیں ہوتا. تو خیر اس جرمن نوجوان نے حضرت کو یہ خط لکھا کہ حضرت آپ مجھے کوئی دلائل بتائیں جس سے میں اپنی بیوی کو کنونس کر سکوں، قائل کر سکوں. حضرت نے خط میں لکھا، دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ بحث سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا، خاص طور سے جب کہ آتا بھی کچھ نہ ہو، تو اس بحث سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، صرف بحث تو چھوڑ دو، تم ایک کام تو یہ کرو. دوسرا کام میں بتاتا ہوں کہ ایک کام یہ شروع کر دو کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے تم اور تمہاری بیوی اللہ سے یہ دعا شروع کر دے کہ یا اللہ جو مذہب برحق ہے ہمیں اس کی طرف مائل کر دے، جو مذہب برحق ہے ہمیں اس کی طرف مائل کر دے، عیسائیت برحق عیسائیت کی طرف، اسلام برحق اسلام کی طرف، یہ دعا کرتے رہو. اور دوسرا تیسری بات یہ ہے کہ میں کتاب ہے حضرت کی کتاب ہے عیسائیت کیا، اس کا انگریزی کا ترجمہ کیا واٹ از کرسچینٹی، وہ کتاب ہے وہ میں بھیج رہا ہوں، وہ اس کو دو پڑھنے کے لیے. اس کا دوسرا خط آیا کہ جو آپ نے کہا ہے اس پر عمل کی تو کوشش شروع کی ہے، بحث چھوڑ دی ہے لیکن پھر بھی ہو ہی جاتی ہے، میں نے نمازیں بھی شروع کر دی ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، کتاب بھی دی ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوا. کہنے کا جو تم سے کہا ہے اس پہ عمل کرو، اور دعا مانگنے کا جو عمل ہے 40 دن کر لینا. حضرت نے حضرت فرماتے ہیں میں نے 40 دن لکھ تو دیا لیکن خط لکھ کر میں نے اللہ سے دعا کی، حالانکہ میں نے 40 دن لکھا ہے، میرے 40 دن کی لاج رکھ لینا، کیونکہ 40ویں دن ملے گی ہدایت یا 41ویں دن ملے گی یا 42ویں دن ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کا فیصلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. کوئی انسان 40 دن کی گارنٹی کہ 40 دن کے اندر مل جائے گی نہیں دے سکتا. اس کا تیسرا خط آیا، تیسرا خط آیا کہ لوگوں نے تو شاید اللہ کو دلائل سے پہچانا ہے، میں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. مجھے کا واقعہ یہ پیش آیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ یونیورسٹی کی طرف جا رہا تھا، گاڑی وہ چلا رہی تھی، میں ساتھ میں بیٹھا ہوتا. یونیورسٹی شہر سے ہٹ کر، بعض اوقات ہوتے ہیں نا بڑی یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو شہر سے تھوڑا سا باہر ہوتی ہیں، تو وہاں سے میں واپس آ رہا تھا ہائی وے کے اوپر، گاڑی وہ چلا رہی تھی، میں ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس نے گاڑی کو سائڈ میں روکا اور دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. میں بڑا پریشان کہ پتہ نہیں کیا اس کی طبیعت خراب ہے، کیا ہوا، کئی دفعہ پوچھا تو اس نے بمشکل کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا. اور جب تھوڑے سے رونے میں کچھ کمی آئی تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. میں حیران، کل تک مجھ سے بحث کر رہی تھی اور آج اسلام ہوتی میں بھاگا بھاگا گیا کہ اس کو لے کر اسلامک سینٹر، اسلامک سینٹر والوں نے اس کو کلمہ پڑھایا. آج میں اور میری بیوی رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھ کر آپ کو خط لکھ رہے ہیں. زندگی میں نے بھی پہلے کبھی روزے نہیں رکھے تھے، آج پہلا روزہ میں نے رکھا ہے، میری بیوی نے بھی روزہ رکھا ہے اور وہ بھی آپ کو خط لکھ رہی ہے. تو اس نے بھی خط لکھا تھا کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ کی کتاب نے مجھے حقیقت دکھا دی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیے جو بات ہماری چل رہی تھی، کسی کے اندر اللہ نے دین کی طلب رکھی ہے، وہ بات یہاں سے چل رہی تھی. وہ 99 آدمیوں کے قاتل کا واقعہ سنا رہا تھا، میں یاد آ گیا نا آپ کو، وہ واقعہ سنا رہا تھا آپ کو میں، تو وہ 99 قاتل آدمی اب وہ پھر تلاش میں, اب وہ فکر تو لگ گئی لیکن کیا کروں. اب ایک بدی ہی سی بات ہے, دیکھیے میں جو عرض کر رہا ہوں نا کہ یوٹیوب سے دین نہیں آئے گا, فیس بک سے دین نہیں آئے گا, بدی ہی بات ہے. اس آدمی کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ یوٹیوب سے دین نہیں آئے گا, فلانے جگہ سے دین نہیں آئے گا. بدی ہی بات ہے کہ اگر مجھے تلافی کرنی ہے تو میں کسی انسان کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں جو مجھے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھائے گا. ایک بدی ہی سی بات ہے. آج بدیہی اور فطری اور انتہائی بنیادی بات بھی ہمارے لوگوں کے نگاہوں میں کیا ہو گئی, مشکوک ہو گئی. اللہ کی شان وہ گیا اور جا کے اس کی ملاقات ہوگی راہب سے. دیکھو یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. جو اکثر ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ یہ انتخاب ضروری ہے کہ آپ کس کے پاس جاتے ہیں. راہب کے پاس گیا, راہب میں غلطی کیا تھی؟ راہب عبادت گزار تو تھا لیکن اس کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا. یہ خطرناک بات ہے. ایک انسان کے پاس دین کا شوق ہو, جیسے میں نے آپ کو ابھی خوارج کی مثال بتائی کہ آپ کے پاس دین کا شوق تو ہو لیکن شریعت کا علم نہ ہو, تو پریشانی کی بات ہے. میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب آئے ہوئے تھے حضرت سے ملنے کے لیے, مختلف لوگ حضرت سے ملنے کے لیے آتے ہیں. تو ایسی تعارف ہوا تو اس نے کہا یہاں پہ ڈیفینس موڑ میں ایک پیر صاحب, میں ان کے پاس جاتا ہوں. میں خیر خاموش ہو گیا, تو خود کہنے لگے, کہہ رہے کہ پیر صاحب کے پاس تو جاتا تو ہوں لیکن ایک مسئلہ ہے. میں جی کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ میں نماز نہیں پڑھتے. ہماری مجلس ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, عصر کی مغرب کی نماز کا وقت بھی چلا جاتا ہے, نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا جی جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے پھر کیوں جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں وہاں پہ جاتے ہیں وہ ذکر کرواتے ہیں, ذکر میں مزہ آتا ہے. یہ دیکھیے یہ بات اصل چیز تھی, میں سمجھا رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس بھی مسئلہ کیا ہے. سب سے پہلی بات کہ جس آدمی کے پاس آپ جاتے ہیں اس کے پاس شریعت کا صحیح علم بھی ہے کہ نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس آپ اصلاح کی غرض سے جائیں اس آدمی کے پاس دین اور شریعت کا بنیادی علم, عالم نہ بھی ہو, باقاعدہ فارغ و تحصیل عالم نہ بھی ہو. لیکن داد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ, مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ کے شیخ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے شیخ, انتصارے حضرات کے شیخ باقاعدہ عالم دین نہیں تھے. ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمۃ, ان کے ملفوظات وغیرہ اکثر پڑھتے ہیں, باقاعدہ عالم دین نہیں تھے. باقاعدہ عالم نہ بھی ہو لیکن شریعت کو جانتا ہوں, بنیادی دین کی باتوں کا علم اس کے پاس موجود ہو. تو وہ راہب کے پاس مسئلہ یہ تھا, دین کا شوق ہے, عبادت گزار ہے, علم نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا, نہیں تیری مغفرت نہیں ہو سکتی. اب اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا, سینچری پوری ہو گئی اس کی. لیکن ندامت تو تھی اندر. اب پھر تلاش کرتے کرتے اب پہنچا کسی عالم کے پاس. اس نے کہا بالکل ہو سکتی ہے, بالکل توبہ ہو سکتی ہے. تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں توبہ میں کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ تو توبہ تو ہو جائے گی لیکن تلافی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جس جگہ تم ہو اس جگہ پر تمہاری توبہ, یعنی توبہ تو ہو جائے گی لیکن تم نیک بننا چاہتے ہو, اپنی پچھلی زندگی تلافی کرنا چاہتے ہو, وہ نہیں ہو سکے گا. تمہیں ہجرت اختیار کرنی پڑے گی. اس علاقے میں چلے جاؤ, وہ علاقے کے اندر نیک لوگ ہیں, ان کے ساتھ رہو, تمہارا کام بنے گا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے تزکا کے اندر, قد افلح من تزکا میں کوشش سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز انسان کے اپنا قصد, ارادہ اور کوشش ہے, ہمت ہے. آگے ایک اور چیز بتاؤں گا, ورز کروں گا, ٹائم تقریباً ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مکمل ابھی, تو اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اب وہ کوشش اس نے شروع کر دی, وہ جو بتا رہا جس کا واقعہ سنا رہا تھا میں آپ کو, وہ چلا. اللہ کی شان جو وقت مقرر تھا وہ پورا ہو گیا, زندگی کا وقت مقرر تھا وقت وہ پورا ہو گیا. موت کے فرشتے, اچھا موت کے دونوں فرشتے آئے, رحمت کے فرشتے بھی, عذاب کے فرشتے بھی آئے روح کو لینے کے لیے. رحمت کے فرشتوں کا موقف یہ ہے کہ توبہ کر کے جا رہا ہے, اور عذاب کے فرشتوں کا موقف یہ ہے کہ یہ زندگی بھر کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اب دیکھیے گا یہ بات کہ جو ہم کہتے ہیں نا بار بار نیک ماحول میں جڑو، نیک ماحول میں جڑو، کتنی اہمیت ہے اس بات کی، نیک ماحول میں جڑنے کی کتنی اہمیت ہے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ دیکھو کس بستی سے زیادہ نزدیک ہے، جہاں سے نکل کر جا رہا ہے وہاں سے نزدیک ہے یا جس کی طرف جا رہا ہے وہاں سے نزدیک ہے، قرب کس کے ساتھ ہے۔ اب پیمائش شروع ہو گئی، جب پیمائش شروع ہوئی تو اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ نے اس بستی سے کہا جس کی طرف جا رہا تھا کہ تو اس کے قریب ہو جا، اور جس بستی سے نکل کے جا رہا تھا اس کو کہا کہ اب عیدی تم دور ہو جا، اور وہ جب دور ہو گئی اور اس بستی کے قریب ہوا جس کی طرف جا رہا تھا تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کے چلے گئے۔ اہل اللہ کی اتنی بھی اگر قرب نصیب ہو گیا نا کہ ارادہ تھا، نیت تھی اور ان کی طرف اس اپنی قدم اٹھا رہا تھا، صحیح رخ پر محنت شروع ہو گئی تو کامیابی کامیابی جو بات چل رہی تھی نا، قد افلح من تزکا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ارادہ ہو، ارادے کے بعد کوشش ضروری ہے، اگر صحیح رخ پر کوشش نہیں ہوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، صرف خواہش سے نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، بہت سے سالوں ہم سب کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یار فجر کی نماز قابو میں نہیں آتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت پیچھے آ رہا ہے نا، رمضان میں تو سحری کی وجہ سے اٹھ جاتے تھے لیکن اب کیا ہے، اب رمضان میں تو کے بعد اب سحری تو نہیں ہے، اب جا کے 4:55 پہ آپ کے سامنے فجر کا وقت لکھا ہوا ہے، ابھی کتنے بجے تک آئے گا، پیچھے ہوتے ہوتے 4:20 تک آئے گا، 4:20 تک آئے گا نا یہ۔ اب 4:20 پہ اٹھنا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری فجر کی نماز قابو میں نہیں آ رہی، تو سب سے پہلا سوال کیا ہے، سب سے پہلا سوال کیا ہونا چاہیے، کہتے ہیں جی کوئی پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے تو چلو ٹھیک ہے وہ تو بڑے حضرات بتاتے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ کہ بھائی آپ سوتے کتنے بجے، کہ جی 12:00 تو بج ہی جاتا ہے، 12:01 سو کر آپ 4:00 نہیں اٹھ سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ تو کوشش کیا ہے، ہمارے استاد مفتی عبدالرؤف سگھروی صاحب دعوت برکات العالیہ دارالعلوم کراچی میں بیان فرمانے لگے کہ ایک کاغذ پر لکھ لو کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے۔ اب یہ مشائخ، جو مشائخ سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے وہ آپ کو طریقے بتاتے ہیں جس سے آپ کے اندر ہمت اور ارادہ پیدا ہوگا۔ تھانی رمنا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب اگر چلنا ہی شریعت پر ہے تو فرائض بھی معلوم ہے، واجبات بھی معلوم ہے، مستحبات بھی معلوم ہے اور حرام بھی معلوم ہے، تو پھر شیخ کی ضرورت کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا اکثر، کہتے اگر شریعت پر چلنا ہے، سنت پر چلنا ہے تو اعمال تو پتہ ہے، تو شیخ کی ضرورت کیا، یہ میں بتاؤں شیخ کی ضرورت کیا۔ حضرت نے بیان فرمایا کہ احکام تو معلوم ہے، احکام پر چلنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، وہ شیخ کی صحبت میں ایک تو نورانیت ملے گی، روحانیت ملے گی، اور دوسری اس کے بعد وہ کچھ آپ کو عمل کرنے کے آسان نسخے بیان کرے گا، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ سے۔ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دعوت برکات العالیہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اپنے پاس ایک کارڈ لکھ کے رکھو، روزانہ 25 اس کو پڑھو کہ صبح اتنا اٹھنا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، فکر بیدار ہو جائے گی۔ ابھی فکر کو بیدار کرنے کا آسان طریقہ بیان کر دیا اور بھی طریقے بیان فرمائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے قصد اور ارادے کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی، اگر قصد اور ارادہ ہو، قصد اور ارادے کے بعد کیا کرنا ہے، کسی شیخ کو ڈھونڈو۔ آج یہ بات عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی اب وہ اللہ والے نہیں رہے۔ اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے مربی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے آج بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے جن سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے ہر دور میں اپنے نیک بندے پیدا فرمائے، آج بھی موجود ہیں۔ ایک دفعہ سفر ہوا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حضرت خلیفہ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے حضرت بھی گئے تھے ان کے پاس، ایک دفعہ تشریف لے گئے تھے۔ جب میں گیا تو ان کی عمر 100 سے اوپر تھی، بیڈ پر ہوتے تھے، چلنا پھرنا خاصا دشوار تھا، سہارے سے اٹھتے بیٹھتے تھے. اپنا واقعہ سنایا. اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ان سے پہلے کس سے بیعت تھے، لیکن یہ بتایا، اتنا یاد ہے کہ جب ان کے ایک شیخ کا انتقال ہوا تو استخارہ شروع کر دیا. استخارہ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں استخارہ شادی کے موقع پر ہی ہوتا ہے، ہمیں تو استخارہ نکاح کے علاوہ اور کوئی ہمیں موقع سمجھ میں نہیں آتا. اپنی اصلاح کے لیے، یہ نہیں کہ استخارہ یہ نہیں ہو رہے کہ میں اصلاح کروں کہ نہ کروں، اصلاح تو کرنی ہے، کہاں جاؤں؟ اس کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے استخارے میں بتایا گیا کہ قطب شمالی پر ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے صابر. قطب شمالی سمجھتے ہیں؟ نارتھ پول. دوبارہ استخارہ شروع کیا، یا اللہ کو قریب کا بزرگ بتا دے. بزرگ تو بتا دیے، اور یا تو پہنچنا مشکل یا پہنچنے کا واپس آنا بہت مشکل ہے نا. تو یا اللہ کوئی قریب کا بزرگ بتا دیں جسے اصلاح ہو جائے. تو پھر ادھر لاہور کی طرف، ادھر لاہوری رحمتہ اللہ کی طرف اشارہ. اچھا فرماتے ہیں کچھ، میں جب گیا ملاقات کرنے کے لیے، ان کا اصل علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس لال باڑہ کی جگہ تھی. کہتے ہیں میں وہاں سے پیدل لاہور آیا، ڈیرہ اسماعیل خان سے لاہور، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ ایک اللہ والے ہیں لاہور کے اندر. تو میں وہاں سے لاہور پیدل آیا، یا شاید اسباب کم ہوں گے یا شوق کتنا تھا. بہرحال ہم تو گئے وہاں پہ، کئی گھنٹے کا سفر تھا، اور جب انہوں نے کہا کہ میں پیدل آیا تو میں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ. تو آج بھی اللہ والے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نیت نہیں کی، ارادہ نہیں کیا، نہ اللہ سے مانگا یا نہ میرا کس میں. اور برس ہاں برس گزر گئے، وہ گزر رہے ہیں. جب میں دارالعلوم کراچی سے آیا تو مجھے بڑی تشنگی محسوس ہوتی، اور وہ حضرات کا اپنے ایک مزاج ماشاء اللہ سے تھا. لاہور میں مختلف جگہوں پہ جاتے، بڑے حضرات تھے، سب سے ایک مناسبت شوق اعتقاد تھا، لیکن اصلاح کی ترتیب سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے حضرت کے پاس پہنچا دیا. وہ ایک بھی لمبا واقعہ ہے، پھر کبھی اس کو عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پہنچایا الحمدللہ، حضرت نے بڑی شفقت فرمائی. استخارہ دعا نیت ہو، اللہ آپ کو پہنچائے. لیکن جب تک ہمارا کسی اللہ والے کے ساتھ کوئی مضبوط تعلق نہ ہو، اصلاح نہیں ہوگی. اسی حتانی رحمتہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرو، تعلق قائم کرو، بلکہ حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ والوں سے تعلق، اصلاحی تعلق کے رکھنے کو میں فرض عین کے درجے میں رکھتا ہوں. بعض جگہ پہ نقل ہے فرض عین سمجھتا ہوں، بعض میں کہا کہ فرض عین کے درجے میں رکھتا ہوں. اب دونوں میں ٹیکنیکل تھوڑا سا فرق ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرے گا اور اسی طرح زندگی گزارے گا تو کسی فرض کا تارک شمار ہوگا، گناہگار شمار ہوگا، بازبوس ہوگی، مواخذہ ہوگا کہ میں نے اللہ والے پیدا کیے تھے، میں نے اپنے نیک مقرب بندے پیدا کیے، تم ان کے پاس کیوں نہیں گئے. اس میں ایک اور واقعہ یاد آ گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، واقعہ بہت یاد آ رہا ہے. اگر یہ عادت نہیں اتنی کارگزاریاں سنانے کے لیے، آج بتانے کے واقعات یاد آ رہے ہیں. خیر سنا دیتا ہوں. میں دارالعلوم کراچی 2003 کی بات بتا رہا ہوں، وہاں سے تقریباً فارغ ہو گیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے نواب عشرت خان قیصر رحمۃ اللہ علیہ. اتنے حسین و جمیل بزرگ میں نے ویسے نہیں دیکھا تھا. لمبا قد تھا، نواب تھے، سفید رنگ، نورانی چہرہ، اور سفید کپڑے پہنتے، بالکل سفید براک کپڑے، اور تھے بھی جو کہ نواب تھے. اور پھر کراچی والوں کا ویسے تھوڑا سا پرانے لوگوں کا سلیقہ وغیرہ، کپڑے بھی بالکل سری والے، تو بہت یعنی ایسا لگتا جیسے کہ حسن بھی جھلکتا تھا اور سفید یہ نورانیت گویا کہ ٹپکتی تھی ان کی شخصیت سے. ان کے پاس چلا گیا، کراچی میں تھا تو اکیلے ہی تھے. پہاڑ پیاز پتہ چلا کہ دارالعلوم کراچی سے دورہ کیا ہے، تو شفقت فرمائی، محبت فرمائی اور بڑی وہ کیا. میں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کوئی واقعہ سنا دیں. آپ نے حضرت تھانوی کو دیکھا، ہم نے تو حضرت تھانوی کے قصے ہی سنے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو کوئی واقعہ سنا دیں. میں کہا ہاں ایک واقعہ سنا دوں. کہ ایک دن صبح حضرت کے وقت مقرر تھا جس میں حضرت خطوط کے جوابات لکھا کرتے تھے. تو خطوط کے جوابات لکھ رہے تھے تو ایک عالم نے اجازت مانگی حضرت سے تقدیر کے مسئلے پہ، ایک سوال کیا، علمی سوال تھا. حضرت نے اس کا جواب دیا اور ساتھ میں کہا کہ مولانا صاحب یہ جتنی آپ کی علمی تحقیقات اور تدقیقات ہیں نا، یہ سب یہیں پہ رہ جائیں گی، آخرت میں تو اللہ کی محبت کام آئے گی. تو حضرت کے بڑے خاص خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجوب رحمۃ اللہ علیہ. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ اچھا اس کا طریقہ کیا ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا؟ تو فرمایا کہ ایک ہی طریقہ ہے، کسی اللہ والے کی جوتی میں اپنے آپ کو ڈال دو. حضرت عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہلوی رحمۃ اللہ سوری، وہ فرماتے تھے کہ قرآن رنگ ہے، علماء رنگ فروش ہیں. آپ کو رنگ چاہیے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ علماء کے پاس، وہ آپ کو رنگ ڈال دیں گے، لیکن رنگ چڑھے گا نہیں. ابھی آپ نے رنگ لیا ہے، رنگ چڑھا نہیں ہے، رنگ ہے آپ کے پاس. اور اہل اللہ رنگ ریز ہے، اہل اللہ کے پاس جاؤ گے تو کیا ہوگا، رنگ چڑھ جائے. تو اب دوسرا کام یہ ہے کہ اہل اللہ کو تلاش کرو اگر اصلاح چاہتے ہو، تو اہل اللہ کو تلاش کر کے ان سے سچا تعلق قائم کرو. سچا تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا؟ تین کام کرنے پڑیں گے. ابھی بات کر کے پھر ان شاء اللہ تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں، پھر دعا کر لیں گے ان شاء اللہ. آج کی بات، تین کام کرنے پڑیں گے. اگر میں یہ دیکھتا ہوں یا مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرا اپنے شیخ سے کتنا مضبوط تعلق ہے، تو تین کام میں سے دیکھے گا. وہ تین کام میں کر رہا ہوں تو میرا اپنے شیخ سے مضبوط تعلق ہے، اگر تین کام نہیں کر رہا تو شیخ سے مضبوط تعلق نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعتقاد ہو. اعتقاد کا مطلب انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ میرا شیخ میری اصلاح کر سکتا ہے، محبت والا تعلق. اسی بات کو ہمارے حضرت بیان فرماتے ہیں کہ شیخ جیسا بننے کا دل چاہے، دل چاہے کہ میں بھی ان کے جیسا بن جاؤں. جیسے ماشاءاللہ ان کی زندگی میں سنت ہے، ان کی زندگی میں سادگی ہے، ان کی زندگی کے اندر طیبہ شریعت ہے، جیسے یہ جیسے میں بھی ایسے بن. اگر تو شیخ جیسا بننے کی خواہش ہو تو پھر تو فائدہ ہوگا. اچھی یہ مناسبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، کبھی ایک طرف سے ہوتی ہے، کبھی ایک طرف سے نہیں ہوتی. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، اب وہ نام تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے، مولانا نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ، غالباً یہ نام تھا، مولانا نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ. ایک آدمی ان کے خلاف بڑی باتیں بنایا کرتا تھا، بعد میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، توبہ تائب ہوا، حضرت سے متقد ہوا. اس نے حضرت سے کہا حضرت مجھے بیعت کرنے، حضرت نے بیعت کر لیا. کچھ عرصے بعد حضرت نے اس کو بلایا، کہا کہ یار تم کسی اور سے تعلق قائم کرو، میرے پاس تم کو فائدہ نہیں ہوگا. وجہ بھائی دیکھو، میں جب تمہارے تصور کرتا ہوں تو مجھے تمہاری پرانی بات یاد آتی ہے، میری طبیعت میں بوجھ آتا ہے. چونکہ میری طبیعت میں بوجھ ہے تو اب میری اس طبیعت کی بوجھ کی وجہ سے تمہیں مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا. تو شیخ کے ساتھ اگر یہ محبت والا تعلق ہے، آج کیونکہ طبیعت کے اندر اعتراض بہت ہے، ہر آدمی کے اندر، ہر جگہ، ہر ایک کے اوپر اعتراض کرنے کی، تو سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ اگر شیخ سے تعلق بھی قائم کرو، اعتراض بھی کرو. میں اگر اعتراض طبیعت میں آ رہا ہے، پھر کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں آپ کو مکمل مناسبت ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ ایسا جیسے بلڈ گروپ میچ نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو پہلے آپ کا بلڈ گروپ دیکھتے ہیں، گروپ دیکھنے کا تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا خون بلڈ گروپ ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میچ نہیں کر رہا تو مطلب یہ کہ یہ خون آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اس آدمی کو فائدہ. تو ہر جگہ ہر ایک کو فائدہ نہیں ہوگا. تو مناسبت کا ہونا، اعتقاد کا ہونا، محبت کا ہونا، شیخ کی عظمت کا ہونا، شیخ کا ادب احترام کا ہونا، یہ ضروری ہے، پہلی چیز ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا شیخ سے. اور دوسری چیز ہے اطلاع، اس میں ہم سب کمزور ہیں. اطلاع کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر شیخ سے اس بات کا انتظار نہ ہو کہ شیخ خود کچھ ارشاد فرمائیں گے،
اپنے احوال کو رکھنا یہ آپ کا ہمارا خود کام ہے، ہم خود جائیں۔ ایک دم واقعہ پیش آیا، چلے واقعہ سنا دیتا ہوں، بلکہ ہمارے اوپر بشیر صاحب بھی موجود ہیں، ان کو شاید واقعہ یاد ہوگا۔ ایک دفعہ ہمارے گھر میں کلاس ہوتی تھی، یہ مرد حضرات کی کلاس ہوتی تھی، یہ اس وقت کا بات ہے، پرویز مشرف کا وقت تھا، ڈے اینڈ لائف، انہوں نے کام کیا تھا، گھنٹہ پیچھے کیا تھا یا آگے کیا تھا، کچھ اس میں تھا، تو لوگ جلدی فارغ ہوتے، تو ٹائم ویسے کہ آج کل کے اعتبار سے 5 بجتے تھے، اس زمانے میں 6 بجتے تھے، تو ہماری کلاس پھر مغرب کے بجائے عصر سے مغرب ہو رہی تھی کلاس۔ تو عصر کی نماز کے لیے گئے تو ہمارے ان لوگوں نے کہا، جماعت آئی ہوئی تھی، عربوں کی جماعت تھی، کہ جماعت ہے آئی ہوئی ہے اور مغرب کے بعد عربوں کا بیان ہے لیکن مترجم نہیں ہے، تو آپ ترجمہ کر دیں گے؟ میں نے کہا چلو خدمت ہے، تھوڑی سی خدمت کا موقع ہے، خدمت کر دیں گے۔ تو خدمت میں نے ساتھیوں سے کہا بھی ایسا کریں گے، نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھ کر بیان سن کر آئیں گے، وہ ترجمہ کرنا ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، تو میرا یہ تھا کہ اب ترجمہ کرنا ہوگا، تو میں نے کہا جی آپ کو کہا تو تھا لیکن فلانے فلانے تبلیغی ساتھی آ گئے ہیں، اب ہم اگر ان سے ترجمہ کروا لیں تو تمہیں تو بڑا بوجھ آیا کہ مجھے کہا تھا اور اب فلانے فلانے آدمی سے کہہ رہے ہیں، وہ عالم بھی نہیں ہے، اسے ترجمہ کرا لیں۔ لیکن چونکہ کہہ دیا، میں کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کہہ بھی دیا تو بیٹھ بھی گئے۔ اچھا وہ جتنی دیر ترجمہ کرتا رہا، میں اس کے ترجمے کی غلطیاں نکالتا رہا، وہ ترجمہ کر رہا تھا، میں اس کے ترجمے کی غلطیاں نکال رہا تھا، کیونکہ تبھی تو بوجھ تھا نا۔ اچھا خیر، وہ بیان ہوا، ترجمہ ہوا، تشکیل ہوئی، اٹھ گئے۔ تو بعد میں نے اس بات پہ غور کیا کہ میری طبیعت میں بوجھ کیوں تھا، تو پتہ چلا کہ بوجھ اس لیے تھا کیونکہ دوسرے آدمی کو جو بظاہر عالم نہیں ہے مجھ پہ ترجیح دی گئی، تو میری طبیعت میں بوجھ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ میں اس کو اپنے مقابلے میں کمتر سمجھتا ہوں، ادنا سمجھتا ہوں، اور اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ و بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ تو تکبر ہے، یہ تکبر ہے تو بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ اس کی جو فکر ختم ہو گئی، دوسری فکر شروع ہو گئی کہ بھائی یہ تو تکبر ہے، تو تکبر کی تو اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ اگر دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے اور تکبر کی بڑی بڑی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی مال پر تکبر اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی، حسب پہ تکبر اس سے بڑی چیز ہوتی ہے، نصب پہ تکبر اس سے بڑی چیز ہوتی ہے، منصب پہ تکبر اس سے بڑی چیز ہوتی ہے، علم پہ تکبر اس سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور اپنی دینداری پہ تکبر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور خطرناک قسم کا تکبر ہوتا ہے جو بہت آخر میں نکلتا ہے انسان کے اندر سے۔ میں دیندار ہوں، دوسرے لوگ دیندار نہیں ہیں، اس کا بڑا خطرناک قسم کا تکبر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بھی اب تو جا کے اپنے شیخ سے پوچھنا پڑے، میں حضرت کے پاس گیا، میں نے حضرت سے کہا بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ اطلاع، صحابہ کرام اطلاع کرتے تھے، نافقہ حنظلہ، مشہور واقعہ سنا ہوگا نا آپ نے، حنظلہ ایک دفعہ نکل گئے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق پوچھنے کیا ہوا، کہہ یہ کیفیت ہے، گھر میں ہوتے ہیں تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، آپ کے پاس ہوتے ہیں کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، تو میں تو منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا یہ تو میری بھی کیفیت ہے، چلو حضور کے پاس چلتے۔ حضور کے پاس گئے، حضور نے کہا کہ حنظلہ، اب دیکھیں یہ تشخیص اب شیخ کرتے ہیں، جو شیخ سے اصل تعلق ہے وہ اس کے لیے اطلاع، حنظلہ بھی کیا کر رہے ہیں، اطلاع کر رہے ہیں، تو اطلاع یہ۔ تو میں نے حضرت سے کہا کہ یہ واقعہ حضرت، تم اس کا کہا کہ دیکھو یہ جذبہ اختیاری تھا غیر اختیاری تھا؟ اب پہلا جھٹکا لگا، میں نے کہا جی تھا تو غیر اختیاری، کہ جب اس بات کی احساس ہوا کہ دل میں جذبہ ہے تو اس کو اچھا سمجھا غلط سمجھا؟ میں کہا جب تنبیہ ہوئی کہ یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو جذبے کو غلط سمجھا۔ اور تیسرا سوال کیا کہ اس جذبے کے مقتضا پہ عمل بھی کیا؟ تو میں نے کہا نہیں، عمل تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ کسی کو برا بھلا کہا، نہ کچھ کہا، تو پریشانی کس بات کی؟ یعنی وسوسہ تھا تکبر کا، میں اس کو تکبر سمجھ رہا تھا۔ کبھی کبھار تکبر نہیں ہوتا، تکبر کا وسوسہ ہوتا ہے، کبھی کبھار واقعی تکبر ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے تکبر نہیں ہے۔ تو اطلاع کرنا، تو اگر یہ ہے کہ اپنے احوال کی اطلاع کرنا، شیخ کے پاس جانا، اس کو جا کے بتانا جی یہ کمزور، باقی تو سب سے اپنے خطاؤں کو کوتاہیوں کو چھپانا پڑتا ہے، لیکن معالج کے سامنے جا کے بتانا پڑتا ہے، معالج کو بتانا پڑتا ہے یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے، یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے، معالج سے چھپانا نہیں ہے، اس کو تو بتانا ہے، کیونکہ بتائیں گے تو وہ آپ کے علاج کرے گا۔ اور تیسری چیز ہے اتباع، وہ جو کہیں اس کے اوپر عمل کرو، تو تین چیزیں ہیں، اعتقاد، اطلاع اور اتباع. اگر یہ تین چیز ہے تو شیخ سے مضبوط تعلق ہے، جس کو رابطہ شیخ بھی کہتے ہیں، شیخ سے مضبوط تعلق ہے. اور آخری بات جو بار بار کہتے ہیں وہ ہے کہ شیخ نے جو ذکر بتایا، اچھا ہمارے پاس تو حضرت نے بہت ہی آسان کر دیا، یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پوچھا، ہمیں بھی شوق ہوتا تھا شروع شروع میں، اسباق کا ہوتا ہے نا، باقی دیگر لوگ پوچھتے ہیں بھی مشائخ چشت ہیں ان کے پاس اسباق ہیں، دیگر نقش بندی حضرات ہیں ان کے پاس 32 اسباق چل رہے ہوتے ہیں، تو پوچھتے تھے حضرت کہ تمہارا کون سا سبق چل رہا ہے، میں تو ایک ہی سبق بتایا حضرت نے، تو ہمیں تو اور تو کوئی سبق ہی نہیں بتایا، حضرت سے پوچھتے تھے، ہمیں بھی ایک ہی سبق ملا ہے، ہم ایک ہی سبق بتاتے ہیں، اسی سبق میں اللہ کا شکر سارے کام ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس تو حضرت نے پچھلی ابھی جمعے کے دن بھی حضرت نے اس بات کو اور تفصیل کے ساتھ کھولا، حضرت ہمارے حضرت کے شیخ تھے ربانی رحمۃ اللہ، ان کے حوالے سے حضرت نے ہر دفعہ بہت تفصیل کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتے ہیں. اصل جو سبق ہے جو حدیث سے اور نص سے ثابت ہے وہ کیا، جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، الا وہی القلب، کہ قلب محنت کرو، ایک ہی سبق ہے قلب، باقی سب جو لطائف کی بات حضرت بیان فرما رہے تھے جمعے کے دن، وہ سب مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس تو اتنا آسان کر دیا حضرت نے کہ بھائی تم ایک سبق ہے ذکر قلبی کا، اس پہ محنت کر لو، اللہ تمہارے سارے مسئلے آسان کر دیں گے، اسی کے تھوڑی سے مشق کر لیتے ہیں ہم ان شاء اللہ. پتہ نہیں ضرورت سے آزادی بول گیا، آج اتنا بولنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے خیر کی بات ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو شر ہے وہ میری ہی نفس اور کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اب ذکر بتایا جاتا ہے کہ تو ذکر پہ اس میں حکیم کے اندر بھی ابھی جو ہم نے آج پڑھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے اسم کو یاد کیا. تو آج ہم کیا کریں گے، اسی پہ عمل کریں گے. آج کا مطلب ہمیں تو سبق ہی وذکر اسم ربہ کا ملا ہوا ہے، اپنے رب کے اسم لفظ اللہ کو مشق کرنا، اس کو بٹھانا اندر. کیسے بٹھانا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، یہ صرف ایک عارضی ضرورت کے لیے ہے، یہ اس وقت ہم مشق کے طور پر ہے، اصل ذکر یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کا مقصود ہم کو حاصل ہو گیا، کہ استعظار ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تو تھوڑی عارضی ضرورت کے تحت آنکھوں کو بند کر کے دل پہ توجہ دیں کہ میرے دل پر لفظ اللہ لکھا ہے اور میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور دل اللہ کو پکار رہا ہے اور میں اللہ کی طرف سے نورانیت میرے دل کے اندر آ رہی ہے اور دل منور ہو رہا ہے اور دل بیتاب ہو کے اور اللہ کو پکارا، اللہ. تھوڑی دیر اس کا مشق کر لیں، زبان بند کر کے صرف توجہ دیں. اور اگر یہ تصور نہ بنے کہ لفظ اللہ دل پر لکھا ہے، تو یہ تصور کر لیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کو بغیر زبان ہلائے تصور سے اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سب کے دلوں کو پاک فرما، صاف فرما، شفاف فرما، اللہ ہمارے ظاہر کو بھی صاف فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، اللہ ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اللہ ہمیں مکمل شریعت پر چلنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے، اللہ ہم کو مقربین والی زندگی عطا فرما، مقربین والی محبت اور معرفت اور ایمان اور تقوی پرہیزگاری نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے حضرت خصوصاً مقبول احمد صاحب دامن کامل عالیہ کو صحت کاملہ نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، جتنے حضرات پریشان ہیں صحت کے لائن سے پریشان ہیں، معاش کے اعتبار سے پریشان ہیں، اولاد کے اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے، یا اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہم دنیا میں بھی آپ سے عافیت مانگتے ہیں، قبر کی منزلوں میں بھی عافیت مانگتے ہیں، اللہ میدان حشر میں بھی عافیت مانگتے ہیں، پل صراط پر بھی عافیت مانگتے ہیں، اللہ ہم مکمل عافیت کے ساتھ جنت کا درجات میں داخلہ فرما، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم نسألک من خیر ما سألک من عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ بک من شر ما استعاذک عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، آمين يا رب العالمين، صلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين.